گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, خرید و فروخت کے اندر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو چیز خریدتا ہے ادھار خریدتا ہے, پیسے نہیں ہوتے, رقم نہیں ہوتی, اور اب وہ دکاندار کے پاس اپنا کی ضمانتی رکھوا دیتا ہے کہ بھئی یہ ضمانت دیتے ہیں, یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ رقم مل جائے گی آپ کو واپس. لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ اصل شخص رقم نہ دے, فراڈ کر جائے یا نہ دے پائے کوئی بھی وجہ ہو, تو اب کیا دکاندار اس ضمانتی سے مطالبہ کر سکتا ہے؟ ابھی رکھا تو دیتے ہیں جذبات میں, لیکن شرعی طور پر کیا اس سے پکڑ کی جا سکتی ہے, اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, یا وہ فارمیلٹی تھی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ جو ضمانت لی جاتی ہے شرعی اعتبار سے اس کو کفالت کہتے ہیں.
کفالت,
کفالت.
اچھا,
یعنی اگر کوئی شخص کسی سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے, تو اب بیچنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی گارنٹی دیں, یعنی کوئی کفیل بن جائے آپ کی طرف سے. کہ بعض اوقات اعتماد نہیں ہوتا, بعض اوقات کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں کہ جو آپ کی یہ ضمانت دے, آپ کی کفالت لے کہ آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ ادا کرے گا. اب شرعی اعتبار سے تو جو گارنٹی لیتا ہے یا جو کفیل بنتا ہے اس کے اوپر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے.
صحیح.
یعنی اب جو شخص جو اصیل ہے, یعنی جس کے پیسے دینے ہیں,
جی جی,
اب وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے.
اچھا, ٹھیک.
اور جس نے چیز خریدی ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے.
ان دکاندار دونوں سے پوچھ,
دونوں سے لے سکتا ہے. کیونکہ اس نے اس کا ذمہ اپنی اوپر لے لیا, گویا کہ اس کا کفیل بن گیا کہ جو اس کے اوپر ذمہ ہے وہ میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
تو عام طور پر لوگ اس کو فارمیلٹی سمجھتے ہیں اور یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا کام ہو جائے گا, لیکن یہ فارمیلٹی نہیں ہے شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے اس کا مطالبہ اس کے اوپر لازم ہو گیا. اب اگر وہ فراڈ کر گیا, بھاگ گیا یا نہیں ادا کر رہا, تو سودا بیچنے والا اس سے بھی مطالبے کا حق رکھتا ہے, اور بالکل یہ بھی اس کا جواب دہ ہے, ذمہ دار ہے. اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ یا تو وہ ادا کر دے, یا پھر یہ ہے کہ یہ اس کا مطالبہ خود ادا کر کے بری و ذمہ ہو جائے.
اچھا, اب اس نے دے دیا کہ اس کے اوپر, یعنی اس نے, یعنی دکاندار کو ملا ہی وہ شخص جس نے ذمہ لیا تھا, تو اب وہ دوسرے کے اوپر تو اس پیسے ہو گئے نا لازم, کہ اب وہ ذمہ دار کو پیسے لوٹائے گا, اصل جو گاہک تھا. جی, وہ معاف ہو گیا اس کا؟
نہیں, اب یہ ان کی آپس کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی.
ٹھیک ہے.
اگر یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطالبہ پھر اس کے اوپر ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر مختلف صورتیں ہوتی ہے, ایک حوالے کی صورت ہوتی ہے, کہ اس نے پہلے سے اس کا دینا تھا اور اس نے اس کے اوپر حوالہ کر دیا. حوالہ اور کفالت بالکل الگ ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر اس نے اس کا ادا کر دیا ہے تو یہ پھر اصل سے مطالبہ کرے گا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور ہمارے یہاں صورت خرید و فروخت کی پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں, ان کے پر میڈیکل ریپس آتے ہیں, کمپنیوں کے نمائندے آتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک شخص بریف کیس لیے اکثر آتا ہے نظر, تقریباً ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کمپنی نے یہ دوائی بنائی ہے اور آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, مریضوں کو لکھ کر دیں اور اس میں یہ یہ فوائد ہیں, اور جاتے ہوئے کچھ سیمپل ایک دو اس کو دے بھی جاتا ہے اور اس پر لکھا بھی ہوتا ہے ناٹ فار سیل, جو میں نے دیکھا ہے. لیکن ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر کی عام طور پر ساتھ وہ میڈیکل اسٹور بھی ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو سیل کرنا ان کے لیے شرعی طور پر جائز ہے, یا پھر وہ اگر سیل نہیں کر سکتے تو کیا خود استعمال کر سکتے ہیں؟
اب اس میں یہ ہے کہ جو کمپنی کی طرف سے دوائیں دی جاتی ہیں, یہ دوائیں ڈاکٹر کو بطور ملک نہیں دی جاتی, یعنی ڈاکٹر کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا.
ٹھیک ہے.
بلکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے, وہ دوائیں آگے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. در حقیقت کمپنی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے.
اور وہ ڈاکٹر حضرات کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیسا رہا, لیکن وہ ڈاکٹر کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتی ہیں, اور بندہ بیچ ذاتی ملکیت کو سکتا ہے.
اچھا.
اب جب کمپنی نے اس کو وکیل بنایا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو آگے تقسیم کر دیں, تو ڈاکٹر آگے لوگوں میں تقسیم کرنے کا وکیل ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ لوگوں کو دے.
ٹھیک ہے.
خود اگر یہ بیچ دیتا ہے تو اس کا یہ بیچنا ناجائز اور گناہ ہوگا. اب رہی یہ صورت کہ وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے یا
نہیں, لیکن ضرورت پڑی, گھر میں بچے کو ضرورت پڑی,
بچے کو ضرورت, یہ اپنے اسی طرح کی مرض کا شکار ہو گیا جس کی یہ دوا ہے. تو اب اس میں فقہا نے یہ جزیہ بیان کیا کہ جیسے کسی نے کسی شخص کو زکات دی کہ آپ یہ زکات فقرا میں تقسیم کر دیں, یا صدقہ دیا کہ آپ یہ صدقہ فقرا میں تقسیم کر دیں, تو اس شخص کو چونکہ وکیل بنایا اور اصل شخص کی طرف سے اس کو اختیار یہ دیا گیا تھا کہ آپ تقسیم کریں,
ٹھیک ہے,
تو بس اس کو تقسیم کرنے کا ہی اختیار ہے. یہ اپنی ذاتیات کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا, یعنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے.
نہ خود استعمال کر سکتا ہے, نہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے, نہ بیوی کو دے سکتا ہے. کیونکہ جنہوں نے وکیل بنایا انہوں نے آگے دینے کے لیے کہا ہے. ہاں, اگر کمپنی کی طرف سے بالکل اتنی اجازت دی جاتی ہے کہ چاہے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, تو پھر اس صورت میں اس کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. ورنہ اگر کمپنی کی طرف سے ایسی کوئی صراحت بالکل واضح ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی, بلکہ یہی کہا گیا کہ آپ آگے ہی دیں, تو پھر اس صورت میں ان کو آگے ہی دینا ہوگا, ذاتی استعمال جائز نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات جو لے کر آتے ہیں, یعنی کمپنی کے جو نمائندے ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھ کر اپنا دل منا لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خود استعمال کر لیں,
بار بار آتے رہتے ہیں,
ہم بیچ دیں. تو چونکہ ان لوگوں کو اپنی سیل بڑھانی ہوتی ہے, اگر ڈاکٹر جو ہے وہ سیمپل لے گا, استعمال کرے گا اور وہ لکھ کر دے گا, تو کمپنی کی سیل بڑھے گی.
ٹھیک ہے.
اور سیل بڑھے گی تو اس بیچ والے نمائندے کا کمیشن بڑھے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ اپنی طرف سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیچ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ کر لیں, تو ان کی اجازت کافی نہیں ہے. کمپنی کا اس بارے میں اصول کیا ہے, ضابطہ کیا ہے, اس کا جاننا یا کمپنی سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر یہ بیچ والا شخص اجازت دے دیتا ہے تو یہ اس کی چیز ہی نہیں ہے, اس کو اتھارٹی ہی نہیں ہے. یہ اگر ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ہاں استعمال کر لیں, تو اس کے کہنے سے بھی استعمال کی شرعی اجازت نہیں ملے گی.
کمپنی نے اس کو بولا کہ فی ڈاکٹر ایک یا دو سیمپل آپ نے دینے ہیں تاکہ یہ زیادہ تک پہنچ جائے, اب وہ ترکیب بنی ہوئی ہے, تو جاتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور کچھ, تو کہتے ہیں ایک دو اور دے دو, پہلے تو بیچنا ہی جائز نہیں تھا لیکن اس کا دینا, یہ زیادہ دے دینا اپنی طرف سے, یہ کیا ہے؟
جس طرح ڈاکٹر جو ہے وکیل ہے آگے تقسیم کرنے کا, اسی طرح کمپنی کا نمائندہ بھی وکیل ہے کمپنی کی دوائیوں کو تقسیم کرنے کا. کمپنی نے اس کو جس طرح تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان ادویات کو اسی طرح تقسیم کریں. اگر وہ اس طرح تقسیم نہیں کر رہا اور غلط طریقے سے کر رہا ہے, گویا کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کر رہا ہے اور شرعاً یہ گناہگار ٹھہر رہا ہے. اگرچہ یہ کمپنی کو مطمئن کر دے گا, ہو سکتا ہے کہ کاغذات میں کسی بھی ڈاکٹر کا نام لکھ کر اس کے سامنے دو سیمپل لکھ دے, تو کمپنی نے آ کر تحقیق نہیں کرنی ہوتی ہے. یعنی کاغذی فارمیلٹی کے طور پر تو اس نے پوری صحیح تقسیم کر دی, لیکن حقیقی طور پر کسی کو زیادہ دے دی ہیں, تو چونکہ یہ مالک نہیں ہے, مالک کی طرف سے اس کو جتنی اجازت ہے جس کو دینے کی یا جتنی دینے کی, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو اتنی ہی دے. اگر ان کی دی ہوئی اجازت کا خلاف کرے گا تو یہ بھی گناہگار ہوگا.
اچھا, اب کوئی ڈاکٹر حکم شریعت پر عمل کرتا ہے اور وہ تقسیم ہی کرتا ہے, تو کیا لینے والا غریب ہی ہونا ضروری ہے, یا کوئی بھی جاتا ہے مریض اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ دوائی آئی اب اس کو استعمال کریں, تو بولے میں تو پیسے دوں گا ضروری ہے یقین زکات نہ ہو, تو یہ گمان کرنا ہے یا لے لیں بس؟
دیکھیے کہ اس میں بھی اس بات کا اعتبار ہے کہ کمپنی کی طرف سے عام طور پر یہ وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ آپ غریبوں کو دیں, بلکہ مریضوں کو دینے کی ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس شخص کی چیز ہے اس کی طرف سے جو اختیارات دیے گئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو دینے کا جو ایک اصول وضع کیا ہے, تو اس اصول کی روشنی میں سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اس اصول سے ہٹ کر کام کریں گے تو جو اصول سے ہٹ کر کام کر رہا ہے اس کا یہ شرم کرنا درست نہیں ہے کہ اس کو اصل مالک کی طرف سے جب اجازت نہیں ہے جیسی تقسیم کرنے کی, جس کو دینے کی, جس طرح دینے کی اجازت ہے اس کے مطابق عمل کرے گا تو جائز ہے. اگر اپنی عقل سے استعمال کرے گا اور اس کی اصل مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو پھر گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو اب جو ڈاکٹر حضرات ہیں اگر ہمیں سن رہے ہیں, میڈیکل ریپس والے ہیں, کمپنی والے ہیں, تو ان سب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے جو اصول ہیں ان کو واضح کیا جائے, ڈاکٹر کو بھی پتا, اور ڈاکٹر کو چاہیے کہ ایجنٹ سے بھی پوچھے, اور ایجنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی کمپنی سے واضح اصول لے کر ڈاکٹر کو بتائے, اور سب جو ہے حکم شریعت پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کال ہمارے پاس موجود ہیں, جی سنائیے.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, میرے والد صاحب ان کا انتقال ہوا اور ان کی ایج تھی 71, تو کیا میری والدہ کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے, یا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر میں عدت پوری کرنا ضروری نہیں؟
یا تو سنا ہے یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, اور بوڑھی عورتیں دیکھا گیا کہ کئی جگہ عدت نہیں گزارتی, نوجوان عورتوں تک اس کو محدود رکھا جاتا ہے, تو یہ کیا ہے ایسا کانسیپٹ شریعت میں؟
دیکھیے, عدت تو ایک مخصوص وقت کے گزرنے کا نام ہے.
اچھا,
جب وہ مخصوص وقت گزر جائے گا عدت تو ختم ہو جائے گی, لیکن شریعت نے اس کے گزارنے کا ایک طریقہ کار بیان کیا ہے.
صحیح.
اور وفات کی عدت چونکہ سوگ کی عدت ہوتی ہے تو اس میں زیب و زینت کو ترک کرنا ہوتا ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے. اب جو شریعت نے سوگ یا عدت مقرر کی ہے اس میں کسی عمر کا لحاظ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
چاہے وہ 100 سال کی بوڑھیا ہوں یا 20 سال کی جو ہے وہ جوان اسلامی بہن ہوں, سب کے لیے اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت لازم ہے.
ٹھیک ہے,
عمر کی وجہ سے عدت کے اندر تخفیف یا عدت ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے, وہ تو سوگ ہے. یعنی کہ اگر کسی جوان عورت کا شوہر مرا تو اس کے لیے بھی یہ غم کا موقع ہے, اور کسی بوڑھی عورت کا شوہر مرا تو اس کے لیے بھی غم کا موقع ہے, تو یہ غم تو دونوں کے لیے ہے. اور شریعت نے اس کو کس انداز میں گزارنا ہے اس کے لیے ایک وقت بھی خاص کیا اور اس کے گزارنے کا ایک طریقہ بھی مقرر کیا ہے, تو جو اس طریقے کے مطابق گزارے گا اس نے شریعت کے احکام پر عمل کیا اور ثواب کا بھی حقدار ہوگا, اس طور پر کہ شریعت نے جیسا اس کو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے ویسا کیا.
ٹھیک ہے,
اور جس نے اس کو اس طریقے کے مطابق نہیں گزارا شریعت کے حکم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا.
طلاق میں بھی ایسا ہوگا کہ اگر بوڑھی عورت کو طلاق ہو جائے, عام طور پر کم ہی ہوتا ہے ایسا, اگر ہو جائے تو کیا وہ بھی عدت گزارے گی؟
جی بالکل, طلاق کی بھی عدت ہے, وفات کی بھی عدت ہے. طلاق کی عدت کے احکام الگ ہیں, لیکن عدت سب کے لیے ہے, بوڑھی کے لیے بھی ہے اور جوان کے لیے بھی ہے. طلاق میں بھی آپ دیکھ لیں کہ طلاق میں نکاح کی نعمت زائل ہو جاتی ہے, موت میں خود وہ بندہ ہی چلا جاتا ہے, اور نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت نکاح ہے طلاق کی وجہ سے یہ زائل ہو جاتی ہے. تو تو شریعت نے اس کے بھی
خلا میں بھی ایسا ہوگا،
خلا میں بھی ایسا ہے، خلا میں بھی عدت ہوگی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ لوگ اپنی خوشی کے لیے اور دوسروں کی خوشی اور مسکراہٹ کے لیے مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں جس میں کفر بھی بولے جاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ تو کفر پر مطلب مبنی ہے پروگرام، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو ان کفروں پر یقین نہیں رکھتے، مطلب ہمارا ان پر کوئی یقین نہیں ہے، ہم تو بس صرف ایک خوشی کے لیے اور مسکراہٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں. تو ایسا ان کا کہنا اور ایسے ڈرامیز اور موویز دیکھنا کیسا؟
تفریح تباہ کے لیے، خوش ہونے کے لیے.
خوش ہونے کے لیے بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بندے کو اپنی طبیعت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی طبیعت کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے. مسلمان کی طبیعت تو نیک اور اچھے کاموں کے اوپر خوش ہوتی ہے. مسلمان کی طبیعت اور خصلت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ برے کام دیکھے تو پھر اس کی طبیعت خوش ہو. یہ مسلمان کی فطرت میں یہ شامل نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. اور جہاں تک اس طرح کے ڈراموں کی بات ہے اور اس طرح کے موویز کی بات ہے، موویز میں کیا کیا نہیں ہوتا یہ سب لوگ جانتے ہیں. ناجائز و حرام جو ہے وہ مناظر ہوتے ہیں، کئی گناہوں کے اوپر مشتمل وہ سارا مواد ہوتا ہے، تو اس کا دیکھنا ہی، اس کی طرف دیکھنا، نظر کرنا ہی جائز نہیں ہوتا. تو اب اس کو پھر لگا کر دو دو تین تین گھنٹے تک بیٹھنا، پھر سننا، اور پھر جو مزاحیہ قسم کے اس طرح کے وہ ہوتے ہیں پروگرام، ان میں وہ کفریات سے عام طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ انسان سوچ لے کہ کفر کیا ہوتا ہے. کفر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کہیں پہ جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، معاذ اللہ، کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پہ قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پہ فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پہ جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے عذاب کو ہلکا جانا جا رہا ہے، اور یہی مذاق ہوتے ہیں ان اس میں چیزوں میں. اب ایک بندہ بولے کہ میں تو خوشی کے لیے دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ وہاں پہ اللہ اور اس کے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ بندہ بولے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے تعلق نہیں ہے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پہ شریعت کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں. اور کوئی بندہ بولے کہ میں تو صرف خوش طبعی کے لیے دیکھ رہا ہوں، تو ایسی خوش طبعی بھی جائز نہیں ہے. بلکہ معاذ اللہ، اب علم نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کفریات ہوتے ہیں جس کا بندے کو علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا لینا، اس کے اوپر راضی ہونا، یاد رکھیے کہ کفر کو اچھا سمجھنا بھی کفر ہے. کفر کو اچھا سمجھ کر دیکھنا بھی اور اچھا سمجھ کر بولنا بھی کفر ہے. تو اب اپنی آخرت تباہ کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو جواب دیں گے ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کے رسول کے احکام کا یہ مذاق اڑانا، یہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے. اب ان سے، منافقوں سے کہا گیا اب تم یہ مت بولو کہ ہم مسلمان ہیں، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اور اب تم کہہ رہے تھے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو یہ ایسی چیزوں کے اوپر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اس پر ہنسی مذاق کرنا، اس کو اچھا سمجھنا بھی کفر ہے اور اسلام کی دولت سے محرومی ہے. تو یہ ایسی کون سی خوشی ہے کہ جس سے بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر خوش ہو رہا، اپنا ایمان دے کر خوش ہو رہی، تو رونے کا مقام ہے نہ کہ خوش ہونے کا مقام ہے. تو ایسے تمام معاملات سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور ضروری ہے، فرض ہے کہ اس طرح کی واہیات باتوں سے بچیں اور اچھے اخلاق اپنائیں. دیکھیے کہ اچھی بات جو سچ پر مبنی ہو، جھوٹ نہ ہو، خوشگوار بات ہو، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس کو مزاح کہا جاتا ہے، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جیسے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے, تو آپ نے فرمایا آپ کو اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ اس کے اوپر حیران ہونے لگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ ایک سچی بات تھی, مزاح پر مشتمل تھی. تو ایسی سچی بات جو مزاح والی ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا, جیسا میں نے سرکار کو احسن الاخلاق پایا ہے, اچھے اخلاق والا پایا, ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا. فرمایا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا, چھوٹا جیسے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس کو ان کا نام ابو عمیر تھا,
ابو عمیر
کہا جاتا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ہمارے گھر آتے تو ہمارے چھوٹے بھائی سے کہتے, اے ابو عمیر ما فعل نغیر. نغیر ایک چڑیا تھی جس سے وہ بچہ کھیلتا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے کہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا, جیسے بچے کی گیند ہوتی ہے, غبارہ ہوتا ہے, کھیل رہا ہوتا ہے, پھر آتے ہیں وہ آپ کی گیند کدھر چلے گی, آپ کا غبارہ کدھر چلا گیا, آپ کی گڑیا کدھر چلی گئی. تو یہ بچے کا دل بہلانے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے, گویا کہ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اچھے اخلاق ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے, اور وہ چڑیا سے کھیلتے تھے تو سرکار اس کا دل بہلانے کے لیے اسے پوچھا کرتے تھے, وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. تو اچھی بات سننا, مزاح والی بات کرنا, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں جھوٹ دل آزاری والا پہلو نہ ہو. لیکن ایسی ہنسی مذاق, ایسے فلمیں ڈرامے جو گناہوں کے اوپر مشتمل ہوں, کفریات کے اوپر مشتمل ہوں, اگرچہ کہ اس کی نیت نہ ہو, تب بھی ان کا سننا, ان کا دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے, اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے.
اور عام طور پر جو کفریہ کلمات ملتے ہیں وہ اسی طرح کے جو مذاق والی باتیں ہوتی ہیں انہی جملوں کے اندر ایسا دیکھنے میں آیا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے.
چونکہ علم ہوتا نہیں ہے تو بہت ساری باتوں میں بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے,
ٹھیک ہے,
ایسا کہنے میں کیا حرج ہے,
صحیح,
ایسا کرنے میں کیا حرج ہے. تو وہ بات بعض اوقات ایسی ہنسانے والی ہوتی ہے, لیکن در پردہ اس کے پیچھے
توہین ہے,
کسی چیز کا ہلکا جاننا ہے, مذاق ہے.
اچھا, بندہ اس میں کہ میں تو دیکھیں دل سے مسلمان ہوں, میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں کہ میں اسلام کی توہین کرنا چاہتا ہوں. جملہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن کسی نے بولا, میں ہنس پڑا. اس کا پیرایا ایسا تھا کہ ہنسی آ جاتی ہے, لیکن دلی طور پر میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں توہین سمجھتا ہوں فرشتوں کی یا فلاں کی. تو کیا اس سے بچ جائے گا ان جملوں سے؟
دیکھیں, اگر اس کو میں عقلی انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یوں ہے کہ جیسے کسی کے والدین کو کوئی شخص گالی دے رہا ہو, اور وہ گالی مزاحیہ انداز میں دے رہا ہو,
ٹھیک
ہے, یا فرض کریں گے, یوں سمجھیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ دے رہا ہو,
صحیح.
اب یہ بولے کہ میں تو اپنے والدین کی یہ جو گالی ہے بطور مزاق سن رہا ہوں, کوئی توہین کے اعتبار سے تھوڑی سن رہا ہوں, کیا یہ کوئی پسند کرے گا؟
نہیں کرے گا,
ہرگز پسند نہیں کرے گا. تو یہ بات گویا کہ ایسی ہی ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میں تو مسلمان ہوں. اب جو بچہ والدین کی بےزتی, والدین کی توہین اور والدین کی گالیاں مذاق مستی میں سنے, تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ لائق ہے, یا یہ کہا جائے گا نالائق ہے, یا اس کا عذر قبول کیا جائے گا؟ بلا تشبیہ و تمثیل. اس میں بھی آپ اسی طرح دیکھیں کہ ایک طرف اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. تو مسلمان, میں نے پہلے عرض کیا, مسلمان ہے ہی اس صورت میں کہ جب ان احکام کو تسلیم کرے,
ٹھیک ہے,
اور ادھر تو ان کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, پھر یہ کیسا مسلمان ہے کہ ادھر ایمان اور اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے اوپر خوش ہو رہا ہو اور بولے دل کے اندر تو ایمان سلامت ہے, تو اس کا ایمان کہاں سلامت ہے؟ ایمان سلامت ہوتا تو پھر وہ ایسا کام کرتا ہی نہ.
تغفر اللہ. کیسے معلومات حاصل ہوں کہ کون کون سے جملے کفریاں ہیں, کن باتوں سے بچنا چاہیے, ایمان و کفر کی پہچان کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف اور اردو زبان میں شاید ہی آپ کو اس موضوع پر اس انداز سے، آسان انداز سے کوئی کتاب ملے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے، اس کے اندر سوالن جواباً کفریہ کلمات کی پہچان کروائی گئی ہے، فرشتوں کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، رسولوں سے متعلق، اللہ کی کتابوں سے متعلق، دیگر معاملات سے متعلق، جو رائج جملے ہیں جو بولے جاتے ہیں کہ جن پر حکم شریعت ہے، حکم کفر لگتا ہے، وہ ان کی معرفت اس کتاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور پھر بچنے کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب کو ضرور ضرور مطالعے میں لے کر آئیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے، اور جن باتوں کی بنا پر اس طرح کی چیزیں لازم آتی ہیں، کفریہ کلمات صادر ہو جاتے ہیں، ان سے، ان صحبتوں سے، ان باتوں سے بچنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو چڑیا کی بات آپ نے ابو عمیر والے واقعے میں کی ہے، آج کل بھی بچوں کے کھلونے لیے جاتے ہیں، وہ تو اصلی چڑیا کے بارے میں شاید بات ہوتی ہوگی، تو لیکن آرٹیفیشل چڑیا ہے، گڑیا ہے، گڈا ہے، اب اس طرح کے کھلونے خریدنا بچوں کے لیے کیا یہ جائز ہے، بیچنا، خریدنا، اس کی کیا حکم ہے؟
جی، اگر ان میں میوزک وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے،
اچھا،
تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کا خریدنا بھی جائز ہے، خود چڑیا کا خریدنا بھی جائز ہے۔
اچھا، اصلی چڑیا تو نہیں،
یہ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔
ٹھیک ہے،
محدثین نے اس سے یہ استدلال کیا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اگر کوئی پرندہ،
ٹھیک ہے،
لیتا ہے اور اس کے دانہ پانی کا تو اس کو خیال کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے،
صحیح،
کہ بچوں کے لیے ایسے پرندے رکھے جا سکتے ہیں کہ جس سے بچے کھیلیں اور اسے خوش ہوں۔
ٹھیک، اچھا، آج کل جو گڈے گڈیاں ملتے ہیں یا اس طرح کی، ان کی بہودہ انداز سے ان کا بنایا جاتا ہے، ان کو، ان کا لباس، یہ تو منع کریں گے نا بچوں کی اخلاق۔
ہاں دیکھیے، اس میں تو اب یہ ہے کہ فی نفسے کھلونا، اب کھلونے کی حیات کیسی ہے، اب اگر وہ بےہودہ انداز میں ہے تو بچوں کو تو ہم نے اچھے اخلاق کی تعلیم اور تربیت دینی ہے، تو بچے اپنی چھوٹی عمر میں جس چیز کو دیکھیں گے تو وہ چیز ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔
بالکل،
تو اب اگر اس گڑیا کا جو ہے وہ بےہودہ لباس ہے تو والدین کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ گویا کے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ لباس یوں پہنا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے بےہودہ قسم کے اور اخلاق کو خراب کرنے والے میوزک پر مشتمل، گانوں پر مشتمل، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے موبائل لینے کا،
صحیح،
تو بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ موبائل لا کر دیں، اب موبائل کا بٹن دبائیں گے تو اس میں گانا ہی آئے گا،
صحیح،
تو وہ در حقیقت اس موبائل کو استعمال کر کے گانا سیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو، کہ جس سے بچوں کے عادات اور اخلاق خراب ہوں، وہ دینا بچوں کو جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے،
ایسے کھلونوں سے بچنا ہے، خریدنا بھی نہیں چاہیے ان کو۔ کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے؟
تہجد کی نماز پڑھنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، تہجد یہ نوافل ہیں اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، اور جب نیند کا جھونکا اگر آ گیا تو بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب چاہے دو ادا کر لیں، چاہے چار ادا کر لیں، چاہے چھ ادا کر لیں، اور 12 بھی ادا کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور جو قرآن پاک کی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3-3 مرتبہ پڑھ لیں، قل ہو اللہ احد، یہ پڑھ لیں،
ٹھیک ہے،
تو 3 مرتبہ پڑھنے میں ایک قرآن پاک ختم کرنے
سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
سورت فاتحہ تو پڑھیں گے، سورت فاتحہ تو پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے،
ٹھیک ہے،
اور چاہیں تو 3-3 مرتبہ قل شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے نوافل ہیں، اور اس میں تہجد کی نیت کریں گے کہ تہجد کے نوافل، اور مطلقاً نوافل کی بھی نیت کی تو تہجد کی ادا ہو جائے،
اور لوگوں کو بھی نہیں بتائیں گے کہ میں آج تہجد کے ٹائم اٹھا تھا اور یہ کام کیا تھا۔
دیکھیں، وہ تو کسی بھی نیک اور اچھا عمل ہے تو اس کی بلا وجہ تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بندہ جو تشہیر کر رہا ہے یا لوگوں کو بتا رہا ہے وہ خود ہی اپنے دل کے اوپر غور کر لے کہ اس کے بتانے کا،
حالانکہ وہ نماز کا نہیں بتاتا، بتا کسی اور کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ٹائم اور ساری وہ،
دیکھیں ہم اس بتانے کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری کرنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، کہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو بلا وجہ نہیں بتانا چاہیے، اور اسی طرح جو بتا رہا ہے اس کے اوپر بلا وجہ کوئی حکم بھی نہیں لگانا چاہیے. جو بتا رہا ہے یہ اس کا قلبی معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، وہ اپنے دل سے یہ پوچھ لے کہ وہ کیوں بتا رہا ہے. بعض اشخاص کو بتانے کی بھی اجازت ہے، جیسے استاد ہے، مقتدا ہے، وہ اگر ترغیب کے لیے اپنے طلباء کو بتاتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں یا مجھے یہ سعادت ملی ہے، تاکہ طلباء کو یا اس کو فالو کرنے والے افراد کو ترغیب ملے اور وہ بھی اس اچھے عمل کو اختیار کریں، تو اس بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ کیا اسلامی بہنیں بیوٹی پارلر جا سکتی ہیں، اسی طرح کیا جم میں ورزش وغیرہ کے لیے جا سکتی ہیں؟ نیز بیوٹی پارلر یا جم وغیرہ کے ذریعے کمائی کر سکتی ہیں، یعنی اگر اپنا کوئی بنا لے، بیوٹی پارلر بنا لے یا لیڈیز جم بنا لے جہاں ورزش وغیرہ کی جاتی ہے، اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہوں، تو اس میں جانا اور پھر اس کے ذریعے کمائی کرنا، دونوں چیزیں.
دیکھیں، فی زمانہ بیوٹی پارلرز کا جو حال ہے، جو لوگوں سے سنا ہے، لوگ بتاتے ہیں، تو ایک مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، اور جو یہ کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ فاسقات ہوتی ہیں. تو مسلمان پاک باز عورتوں کو فاسقہ عورتوں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ ان کے اخلاق اور عادات ان کے اندر نہ آئے. باقی جائز جو میک اپ ہے وہ عورت گھر میں بھی کر سکتی ہے، اور اگر کہیں پہ پردے کا انتظام ہے
اچھے انداز سے
تو وہاں پہ بھی جائز میک اپ کروانے کے لیے جا سکتی ہے اپنے محرم کی اجازت سے. لیکن بجائے بیوٹی پارلر جانے کے، جس میک اپ کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ گھر میں ہی اس کا اہتمام کرے. بلا وجہ ایسی جگہوں پر جانا یہ اپنے جو ہے وہ پردے کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے، اپنی عزت کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ فاسقات سے میل ملاپ والی صورت بھی ہے، تو شرعاً اس کی یوں اجازت نہیں ہے.
جم ورزش
اب ان کا بھی اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے،
وہ بالکل
اب جو ورزش کرنے جائیں گی اسلامی بہنیں، تو اب وہاں کیسا ماحول ہے، کیسا نہیں ہے، کون چلا رہا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی ایسے جگہوں پر جانے کی.
ٹھیک ہے.
تو جو گھر میں جتنی ان کو گنجائش ہے، ممکن ہے، تو وہ گھر میں چلتے پھرتے درود پاک جو ہے وہ پڑھتی رہیں. اور پھر یہ کہ اسلامی بہنیں اگر اپنے گھروں کے کام کاج خود کریں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا.
ٹھیک ہے.
حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. اگر اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے کام اپنے ہاتھوں سے کریں تو اس میں ان کی ساری ورزش ہو جائے گی،
جھاڑو پوچھا
جی یہ سارے کام کریں تو اس میں ورزش ہو جائے گی، اور اس طرح کسی جم وغیرہ میں جانے کی ان کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور پھر جس طرح کا ماحول ہے اور جو ہے وہ غیر محرم کا آنا جانا ہے، تو وہاں جانے کی تو پھر اصلاً ہی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی عورت جائے.
اگر کوئی شریعت کے تقاضوں کے مطابق بیوٹی پارلر کھولتی ہیں، یعنی وہ خود بھی پاک مرتا ہے اور ایسے اہتمام کرتی ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں عام طور پر؟
جی عام طور پر دیکھیں، عام طور پر جو جس طرح کے ہمارے ہاں یہ اس طرح کے چل رہے ہیں،
جی جی،
تو اس میں کہاں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، کہاں ایسا اہتمام ہوتا ہے، تو بیوٹی پارلر میں جانے کی اصلا ان کو اجازت نہیں ہے.
کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی کال سنائیے.
بہن کا انتقال ہو گیا ہے آج سے 2 سال پہلے، اس کو جو سامان جہیز ہم نے دیا تھا کیا اس کی واپسی ہم لے سکتے ہیں؟ وہ اس کا اس میں سے ایک بیٹا بھی ہے اس کے شوہر کی، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں، تو بات یہ ہے کہ کیا اس کو جو ہم نے سامان دیا تھا وہ ہم لے سکتے ہیں؟
سامان کا کیا حکم ہوگا؟
جی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو ملکیت والا سامان ہوتا ہے وہ ورثاء کے لیے ترکہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. اب شریعت نے ورثاء بھی مقرر کر دی ہیں کہ ذی الفرائض ہیں، یعنی جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے، پھر اس کے بعد اسبات ہیں، یعنی مردوں میں سے جو حقدار ہوتے ہیں. اب جب کسی بھی عورت کا انتقال ہوتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کا شوہر بھی اس کا وارث ہوتا ہے، اور اگر اس کے والدین اس کے انتقال کے وقت زندہ تھے تو والدین کا بھی حصہ ہو جاتا ہے،
بیٹا بھی ہے جیسا،
اور بیٹا ہے تو پھر بیٹے کا حصہ ہو جائے گا، اور بیٹی ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ اب جہاں تک جہیز کا سامان واپس لینے کا تعلق ہے، تو جب ان کا انتقال ہوا
صحیح،
اگر ان کے شوہر ہیں تو اس کا حصہ ہے،
اس کو بھی
ملے گا،
شادی رہی
جی، اور ان کے بیٹے کو ملے گا،
ٹھیک ہے۔
ہاں یہ اگر ان کے والدین ہیں، یعنی والد یا والدہ میں سے دونوں ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے، تو ان کو حصہ ملے گا،
ٹھیک ہے۔
تو یہ ان کے حصے کا تو مطالبہ شوہر سے کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے والدین بھی زندہ تھے،
ٹھیک ہے،
تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو جو جتنا ان کا حصہ بنتا ہے وہ دینے کے پابند ہیں،
ٹھیک ہے،
اور یہ بالکل لے سکتے ہیں اس کو، اس کے لینے میں کوئی آر نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، بلکہ شرع نے مقرر کیا ہے تو ان کو لینا ہی ہے، اور بقیہ جو ہے وہ شوہر اور بیٹے کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔
اچھا طلاق
سارا واپس نہیں لے سکتے،
طلاق ہو جائے، عورت اپنے گھر آ جائے، تو کیا وہ سامان واپس لے سکتی سارا کا سارا، یا وہ شوہر کا ہی ہو گیا؟
کہ جو جہیز والا سامان عورت کو اس کے میکے کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کی مالک عورت ہوتی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے،
تو جب اس کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ سامان جو وہ جہیز کی صورت میں لے کر گئی تھی وہ خالص اسی کا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ واپس لے کر آ سکتی ہے،
ٹھیک ہے۔
اور انتقال کی صورت میں اب جو اس کے ورثہ ہوں گے تو اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔
جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
اللہ کے فضل و کرم سے عشر فصلوں کی دیتا ہوں، کیا میں زکوۃ بھی دوں گاؔ؟
ایک منٹ ہمارے پاس۔
جی عشر جو ہوتا ہے یہ ایک خاص زکوۃ ہے، یعنی فصل کے اوپر، پھلوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر عشر اس کا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
اور جو عام دیگر زکوۃ ہوتی ہے اس کے لیے زکوۃ کے اموال خاص ہیں، اس کا نصاب الگ ہے۔ تو جس نے اپنے فصل کی زکوۃ ادا کر دی اور اس کے پاس دوسرا مال زکوۃ نصاب کی صورت میں موجود ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی زکوۃ پھر وہ الگ سے ادا کرے گا،
ٹھیک ہے۔
عشر ادا کرنے سے وہ ہر طرح کی زکوۃ سے نہیں بری و ذمہ ہوا، صرف اپنی فصل، اپنے پھلوں اور اپنے سبزی ترکاری وغیرہ جو اس نے اس مقصد کے لیے جس کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے اسے اس سے بری و ذمہ ہوگا،
ٹھیک ہے۔
باقی جو مال کی زکوۃ ہے اس کا حساب کتاب الگ ہے، اور اس کے ادا کرنے سے اس سے بری و ذمہ نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔